الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا ونشهد أن سيدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم کیا شان ہے پیارے نبی کیا شان ہے پیارے نبی حق نے عطا کی سروری حق نے عطا کی سروری معراج سے دی برتری معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ تکلیف بھی اس نے سہی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسنت جمیع خصالہ ایک دھوم سی دنیا میں مچی ایک دھوم سی دنیا میں مچی آوازیں آنے لگی, پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ.
ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. گرامی قدر معزز و مکرم علماء دین, عزیز بھائیو, دوستو, بزرگو اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری عزیز مائیں اور بہنیں, ہم اور آپ جس دنیا اور جس دھرتی پر زندگی گزار رہے ہیں, یہ دنیا, یہ زمین اور یہ آسمان, زمین کے اوپر کی مخلوقات, زمین کے نیچے کی مخلوقات, آسمانوں کے اوپر اللہ کی ہزاروں مخلوقات, سمندروں میں اللہ کی ہزاروں مخلوقات, ان سب کا خالق اور مالک اور پیدا کرنے والا ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے, جو پہلے سے ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا, جو کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ جس کے سب محتاج ہیں, جو اکیلا ہے, جو تنے تنہا ہے, جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ کسی کو نفع دینے پر آئے, پوری دنیا کی طاقت مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. کیا قرآن ہے! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے, مشرکین آئے اور کہا کہ حضور آپ اپنے صدیق کو سمجھائیے, ابو بکر صدیق کو, جب یہ محبت سے, جذبے سے, فرما برداری سے, شوق سے, دل سے اور پیار سے جب یہ قرآن پڑھتا ہے, ہماری گھر کی عورتیں روٹیاں نہیں پکاتی, اس کا قرآن سنتی ہے. میرے آقا نے فرمایا, یہ صدیق کا کمال نہیں ہے, یہ تو صدیق کے پالنہار کا کلام ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اللہ کا کلام ہے. جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا, سرکار دو عالم, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آئے اور یہ کہا کہ محمد یہ تو نے بنایا ہے, یہ خدا کا کلام نہیں ہے, تو زمین پر خدا آسمان پر آیا کیسے, ماننے میں نہیں آتی بات. میرے حبیب نے فرمایا, میرے پاس جبرائیل آتے ہیں, وہ وحی لے کر مجھے سناتے ہیں, میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا, مجھے اللہ سکھاتے ہیں. میرے بھائیو, پوری دنیا کی طاقت اور مالک کا نام اللہ ہے, پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اسے ایک انسان کی ضرورت نہیں ہے. اس اللہ جو اتنا بڑا خالق اور مالک ہے, روایت میں آتا ہے مسلم شریف میں کہ کالی رات میں پہاڑ کی چوٹی پر پتھر کے نیچے ایک چیونٹی چلتی ہے, اس کی آہٹ کو بھی پروردگار سنتا ہے. محبت کے ساتھ سنیں. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ عنده علم الساعة. صحابہ کرام اور بعض لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ حضور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن حساب دینا ہے, مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, منکر نکیر کے سوالات ہیں, زندگی کا حساب ہے, نعمتوں کا حساب ہے, تو قیامت آئے گی کب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نیچا کر لیا اور فرمایا اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے کہ پانچ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی. قیامت آئے گی ضرور, انصاف ہوگا ضرور, لیکن کب آئے گی, کس حالت میں آئے گی, اس کا وقت کون سا ہوگا, رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. ان اللہ عنده علم الساعة, بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کتنی اترے گی, کہاں نازل ہوگی, اور اس بارش سے انسانوں کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا, اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے. پچھلے زمانے میں ایک قوم گزری, پچھلے زمانے میں اللہ سے دعا کی, نافرمان قوم تھی اللہ کی, دعا کی اللہ بارش نازل فرما. قحط سالی تھی, دکار کا زمانہ تھا, دعا کی اللہ سے بارش نازل فرما, کالے کالے بادل آ گئے. انہوں نے دل میں سوچا کہ بارش آئے گی, اللہ نے کالے بادل کے پیچھے پتھروں کی بارش فرمائی اور ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا, اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں. ہم اللہ تعالی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ بتائیے آپ بارش کیوں نازل کرتے ہیں, اس میں آپ کا کیا سبق ہے؟ قرآن کریم میں ہے, قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اتارا ہم نے آسمان سے پانی, اور پانی کے اترنے کی وجہ سے وہ زمین جو چٹیل ہو گئی تھی, جس میں سے اگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی, اس میں لہلہاتے باغ نکال دیے, گنا ہو گیا, کیلے نکل آئے. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, مردہ زمین کو ہم نے بارش کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں کہ زندہ کر دیا. اے دنیا کے انسان سمجھ لے, کل قیامت کے دن جس طریقے سے بارش نازل کر کے مردہ زمین کو ہم نے زندہ کر دیا, میں اللہ کہتا ہوں, اللہ خود اپنے کلام میں فرماتے ہیں, کذالک تخرجون, تجھے بھی قبر سے ایسے ہی نکالیں گے. جہاں بنجر زمین ہوتی ہے نا, وہاں انسان سوچتا ہے کہ بارش کھیتی کیسے ہوگی, پھر اللہ بارش نازل کرتے ہیں اور خود بخود کھیتیاں ہوتی ہے. ابو جہل نے اللہ کے رسول سے کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ, گوشت ختم ہو جائے گا, ہڈیاں ختم ہو جائے گی, موت کا کتنا لاکھوں سال گزر جائیں گے, اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ بیدار کریں گے.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
میرے بھائیو, قیامت اور بارش کا اترنا اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے. جب آپ کے اولپاڑ میں پانی کا سلسلہ جاری ہوا, بھائی رمیز کے والد محترم نے مجھے فون کیا اور دعا کی درخواست کی. اس وقت میں نے قرآن کریم کی طرف نظر کی تو مجھے قرآن کریم کا 18واں پارہ یاد آیا, جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, کہ اتارا ہم نے آسمان سے پانی اور اتنا پانی اتارا جتنا انسان کی ضرورت ہے, اگر پانی زیادہ اتار دیں تو تباہ و برباد ہو جائے. اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں, ضرورت کا پانی اتارنے کے بعد اس کو زمین نے اپنے اندر لے لیا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور زمین اپنے اندر لے لیتی ہے. پھر تم بورنگ کے ذریعے سے پانی کھینچتے ہو, تم نے بورنگ کے ذریعے سے پانی نہیں کھینچا, یہ تو اللہ نے آسمان سے پہلے زمین میں اتار دیا تھا, تمہاری کیا طاقت ہے؟ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو ہم واپس اوپر کھینچ سکتے ہیں. وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ, اس کو لے جانے کی طاقت ہمارے پاس ہے. معلوم نہیں اللہ کے کسی بندے کی دعا قبول ہوئی ہو. اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑے فتنے اور عذاب سے بچایا ہے. بہت بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے. بہت مبارک مہینے میں, بہت مبارک رات میں توجہ کے ساتھ, صحیح نیتوں کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے بیٹھیں. میرے بھائیوں, خدا کی طاقت. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب پانی نازل ہوا, زمین پھٹی, آسمان پھٹا, پہاڑ پھٹے. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق, پوری سورہ قمر کے اندر اللہ پاک نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سنا کہ نوح علیہ السلام پر پانی کا عذاب کیسے آیا. میرے بھائیو, پوری دنیا کی طاقت کا نام ایک اللہ سبحانہ و تعالی. ہم اللہ کے سامنے محتاج ہیں. ہم سب کچھ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, اور اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام. ان کا بچپن معلوم ہے کیسے گزرا؟ فرعون کا زمانہ ہے. جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ انا ربکم العلی, میرے سامنے سر جھکاؤ. اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ مصر کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. قرآن کریم میں ہے کہ لاکھوں بچوں کو ماؤں کی گودوں میں سے کھینچ کر اس نے زندہ کاٹ ڈالا. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو ماں کو فکر ہوئی کہ فرعون کے سپاہی اور پولیس کو پتا چلے گا, اس کو ذبح کر ڈالیں گے. چھپایا, اپنے گھر میں چھپایا, ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کر ڈالا تھا. آرڈر نافذ کر دیا تھا اس نے کہ جس کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو ان کو ان کی ماؤں کے گوشت سے کھینچ لو اور اسی کے سامنے ذبح کر ڈالو. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, ماں کو فکر ہوئی. اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے وحی نازل فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا سمندر میں ڈال دو, اس کا باکس بناؤ, پیٹی میں پیک کرو, ایک سوراخ بھی اس میں نہ ہونا چاہیے, سمندر میں ڈال دو. اللہ اکبر, ایک دن کا بچہ ہے, بغیر دودھ کے جیے گا کیسے؟ ماں کی محبت کہاں, ماں کی ممتا کہاں, باپ تو ہے ہی نہیں, اکیلا بچہ ہے, ایک دن کا بچہ ہے, ایک جلیل القدر پیغمبر ہے. لیکن میرا پروردگار یوں کہتا ہے موسیٰ کی ماں سے کہ فرعون قتل کا ارادہ کرتا ہے اور تیرا پروردگار اسے بچانے کی طاقت رکھتا ہے. میرے عزیز بھائیو, ہم کچھ نہیں, اللہ سب کچھ ہے. بھائی, سمندر میں ایک دن کے بچے کو ڈالیں گے تو وہ تو ڈوب جائے گا. اور تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے ایسا باکس اور ایسی ڈبی بنانے کو کہا جس میں سوراخ نہ ہو, تو سانس کیسے لے گا؟ روایت میں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 6 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں اللہ روح ڈالتے ہیں, روح, آنکھ, کان, ناک, جب سب کچھ بن جاتا ہے اس کے بعد ماں کے پیٹ میں اللہ بچے کی روح ڈالتے ہیں. جیسے ہی روح ڈالتے ہیں بچہ آنکھوں سے دیکھتا ہو جاتا ہے, کان سے سنتا ہو جاتا ہے, دماغ سے سوچتا ہو جاتا ہے. روایت میں ہے کہ ہر جاندار کے لیے سانس ضروری ہے, اگر سانس روک لے تو انسان 1 منٹ میں مر جائے. لیکن وہی بچہ اور ہم سب اپنی ماں کے پیٹ میں रूह डालने के बाद चार महीना रहते हैं, एक भी सांस लेते नहीं है, अगर एक भी सांस ले मां वही मर जाए। अल्लाह का निजाम अल्लाह ने दिया, मूसा अलैहि सलाम की मां को बच्चे को डाल दो समंदर में डाल दो, और फिर क्या कहा,
वौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दी फैदा खिफ्ति अलैहि फिल यम्मी वला तखाफी वला तहज़नी, गम मत कर,
खौफ मत कर, घबरा मत, तेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा।
इन्ना रद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन,
अल्लाह फरमाते हैं इस बच्चे को हम वापस तेरे पास लाएंगे। अरे 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 अरे, नुकसान देने वाले समंदर में डाला जा रहा है और बंद पेटी, भाई बच्चे को समंदर में डालेंगे तो क्या होगा, मर जाएगा बगैर सांस के, जिएगा कैसा, एक दिन का बच्चा बगैर माँ बगैर बाप के समंदर में, और ठाठे मारता हुआ समंदर है। अल्लाह फरमाते हैं नुकसान देने की और नफा देने की ताकत मेरी है, नफा की शक्लों में मैं तुम्हें नुकसान दे सकता हूँ, तुमने बोरिंग पानी के फायदे के लिए किया था, अल्लाह वो नुकसान दे सकता है।
समझो मेरे भाई, समझो, मकान इंसान अपने फायदे के लिए बनाता है,
निकाह अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन अल्लाह अगर ना चाहे, मेरा रब अगर ना चाहे, दुनिया की कोई ताकत हमें फायदा नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा मिनिस्टर के साथ ताल्लुक हो कि मिनिस्टर के दादा के साथ ताल्लुक हो, अगर अल्लाह ने नहीं चाहा दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। जब फिरौन दो समंदरों के दरमियान गर्क हो रहा था, अबजों रुपये का मालिक, अबजों रुपये का मालिक, कई कई खजाने थे उनके पास, अपने आप को खुदा कहने वाला, लेकिन जब समंदर में गर्क हुआ नाफरमानी की बुनियाद पर, गुनाहों की बुनियाद पर, तो कहा मूसा माफ फरमा, अल्लाह कहते नहीं हो सकता, बुलाओ अपनी पुलिस को, बुलाओ अपने फौजियों को, बचा, कौन बचाएगा तेरे को। और आज भी उसकी लाश मौजूद है मुसलमानों की इबरत के लिए। वो समंदर में वो ताबूत रख दिया गया, जाते जाते फिरौन के महल के पास आया, फिरौन की बीवी आसिया ने देखा कि ये कोई बॉक्स है, अपने फौजियों कहा कि उस बॉक्स को लाओ मेरे पास, समंदर में तैर रहा है। जल्दी जल्दी उसके फौजी समंदर में गए और बॉक्स को लेकर आए, तो बॉक्स को खोला तो एक खूबसूरत एक दिन का नन्ना मुन्ना बच्चा, जैसे आसिया ने देखा उसकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो गई, और उसने दिल में सोचा कि मुझे औलाद नहीं है, फिरौन को औलाद नहीं, उसने दिल में ये कहा आसिया ने, फिरौन की बीवी ने, कि ये बच्चा हम पालेंगे, बड़ा होगा, ये हमें फायदा देगा। दुश्मन के घर में अल्लाह पालते हैं, दुश्मन के घर में। फिरौन ने जब ये बच्चे को देखा तो उसने क्या कहा, खुशी में, खुशी में क्या कहा, उसके पास 700 नौकर थे, कितने उस वक्त महल में 700, उसने कहा कि इस बच्चे की खुशी में तुम सबको आजाद करता हूं। अब बच्चे को दूध कौन पिलाए, बड़ी बड़ी औरतों को, मालदार घराने की औरतें बादशाह को, बादशाह ने बुलाई कि दूध पिलाना है बच्चे को, बहुत पैसे मिलेंगे। किसी का बच्चा दूध नहीं ले रहा था, एक छोटी सी लड़की मूसा अलैहि सलाम की बहन, मूसा अलैहि सलाम की बनवा थी, बच्चा दूध से बिलबिला रहा था, एक दिन का बच्चा दूध से बिलबिला रहा था। उसने कहा बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसके लिए एक मां का इंतजाम करूं, उसका दूध कबूल कर लेगा ये। चुनांचे अपनी मां के पास आई जल्दी जल्दी और कहा कि अम्मा मूसा को तो फिरौन के दरबार में है और दूध का इंतजार कर रहा, चलिए। चुनांचे गए, मां को देखते ही बच्चा लिपक गया और दूध का थनों में चला गया, और बहुत खूबसूरती के साथ बच्चा अपनी मां की गोद में चला गया। फिरौन ने कहा मूसा की मां से यहीं रहना पड़ेगा, फरमा यहां नहीं रहूंगी मैं, अपनी झोपड़ी में जाऊंगी, मैं महल में नहीं रहूंगी। मैं आपको बतला रहा था कि अल्लाह ने वादा किया था कि समंदर में डालकर और बॉक्स में दबाकर उस बच्चे को मैं तुझे तेरे पास वापस लाने की ताकत रखता हूं। کیا اللہ کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ زمین میں چھپا دیتے؟ سمندر میں کیوں ڈلوایا؟ اور بادشاہ کے دربار میں کیوں پہنچایا؟ فرعون نے کیوں دیکھا؟ آسیہ نے کیوں دیکھا؟ اللہ بتلا رہے ہیں کہ میرے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی. میرے بھائیو, اسی فرعون کی بیوی کا واقعہ مجھے آپ کی محبت میں یاد آیا. اس کی بیوی کا نام آسیہ تھا. اگر کوئی اس کے دربار میں اللہ کا نام لیتا تھا تو وہ اس کو زندہ قتل کر دیتا تھا. آسیہ کے دل میں اللہ کی محبت آئی. اس نے اپنے شوہر کا انکار کیا کہ تو ایک مخلوق ہے, تو خالق نہیں ہو سکتا, تو محتاج ہے, تو دوسروں کی محتاجی کیسے پورا کر سکتا ہے, اور ایک انسان دوسرے کی کیسی محتاجی پورا کر سکتا ہے. اس نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا. فرعون کو جب معلوم ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے نفرت کری, حالانکہ بہت محبت تھی, لیکن اسلام لائی, ایمان میں داخل ہو گئی, محبت چھوڑ دی اور دشمنوت میں تبدیل ہو گئی. ایمان کتنا مضبوط ہے آسیہ کا, قرآن نقل کر رہا ہے. ایک مہینہ اس نے اس کو کمرے میں بند کر دیا, اپنی سگی بیوی کو بند کمرے میں, نہ کھانا نہ پینا. ایک مہینے کے بعد دروازہ کھولا, اس کو ایسا کہ وہ تو جل بڑھ کر مر گئی ہوگی, تو دیکھا کہ پہلے سے زیادہ خوبصورت. پوچھا گیا کہ تیرے پاس کھانا کہاں سے آیا؟ فرمایا جو اللہ, جو میرا رب اور جو میرا مالک اور میرا خالق اور میرا رازق مریم علیہ السلام کو آسمان سے کھانا بھیج سکتا ہے, وہ فرعون کی بیوی کے لیے بھی آج کھانا بھیج سکتا ہے. آج بھی وہی نماز ہے, آج بھی وہی قرآن ہے, آج بھی وہی روزہ ہے, اور آج بھی یہی ماں باپ ہے. ہم ان کو راضی کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں میرے بھائی. چنانچہ آسمانوں سے کھانا اترا فرعون کی بیوی کے لیے, ایمان. تو غصہ اور آیا فرعون کو, اس نے جنگلی کتے منگائے اور بند کمرے میں بیوی کے لیے چھوڑ دیے کہ اس کو پھاڑ کھائے. ایک مہینے کے بعد دروازہ کھولا تو کتے آسیہ کی حفاظت کر رہے تھے. واپس غصہ آیا, اس نے جنگل سے زہریلے سانپ منگوائے اور اس نے اس کمرے میں چھوڑ دیے. روایت میں آتا ہے جب سانپ آگے بڑھتا تھا کتا حضرت آسیہ کی حفاظت کرتا تھا. میرے بھائیوں, جانوروں کے دلوں کا مالک اور جانوروں کے قلوب کا مالک ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ نے بتایا جانوروں کو, دیکھیے اگر آگ میں جلانے کی طاقت ہوتی تو ابراہیم کو جلا دیتی, اگر چھری میں کاٹنے کی طاقت ہوتی تو اسماعیل کٹ جاتے, لیکن امت کو بتایا سب کچھ اللہ ہے, سب کچھ اللہ ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب یہ بہت غصہ ہو گیا, کتوں سے کام نہیں چلا, سانپ سے کام نہیں چلا, بند کمرے میں بند کر دیا, کام نہیں چلا, تو اس نے اپنے بڑے بڑے جلادوں کو بلایا. بادشاہ ہے, اپنی سگی بیوی ہے, اور بڑے بڑے ہتھوڑے دے دیے اور کہا کہ اس کے دماغ میں کھیلی لگاؤ, ہتھوڑے دیے. آسیہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ, قرآن کریم پڑھیے,
ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون.
قرآن کریم میں عورتوں کا ذکر بہت کم ہے, بہت کم ہے, دو چار عورت کا ذکر قرآن میں ہے, ان میں سے فرعون کی بیوی کا ذکر قرآن نے کیا ہے. اور تعجب, دیکھو عورت چھپانے کی چیز ہے, عورت کو پردے میں رکھنے کی چیز ہے. اللہ نے امرأة فرعون کہا, اس کی بیوی کا نام نہیں لیا, نام بھی لینا اللہ نے گوارا نہ کیا, فرعون کی بیوی کا. حالانکہ اللہ آسیہ بھی تو کہہ سکتے تھے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نام نہیں لیا, فرعون کی بیوی کہہ دیا, بتایا کہ میرے بندوں اور میری بندیوں تمہیں پردے میں رہنا ہے. چنانچہ جب یہ کھیلی ٹھوک رہے تھے تو فرعون نے اپنی بیوی کو آخری وارنٹی دے دی کہ اگر تو اللہ پر ایمان چھوڑ دے گی اور مجھے خالق اور مالک مانے گی, مجھے خالق اور مالک مانے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں. اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ, میں ہتھوڑے سے نہیں ڈرتی, میں جنگلی کتے اور سانپ سے نہیں ڈرتی, لیکن مجھے خوف ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ جب یہ ہتھوڑے میرے سینے میں ماریں گے, میرے دماغ میں ماریں گے, تو تکلیف کی وجہ سے شیطان میرے ایمان کو چھین لے گا, شیطان مجھے ایمان سے محروم کر دے گا اور میں بے ایمان تیرے دروازے پر آ جاؤں گی, یہ میرے برداشت نہیں ہے. اے اللہ تو وہ طاقت کا مالک ہے, تیرے پاس تو وہ طاقت ہے کہ ہتھوڑا میرا دیجیے, ہتھوڑے میرے دماغ میں لگے, اس سے پہلے پہلے تو میری روح کو قبض کر لیجیے. فرعون کی بیوی نے دربار میں دعا کی, اللہ سے یاد ہوا کہ اذ قالت رب ابنی لی, اے میرے پروردگار مجھے یہ فرعون کی قوم سے نجات دے دے اور جنت میں ایک محل میرے لیے بنا. قرآن میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اسی وقت آسیہ کی دعا قبول کر لی اور ہتھوڑے لگنے سے پہلے بادشاہ کی بیوی کی روح قبض ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ہتھوڑے مارے, چکنا چور کر دیا. جب ان کو لے جایا گیا اور ان کو دفن کیا گیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آسیہ کو بلاؤ میرے پاس, آسیہ کو بلاؤ, اور یوں کہا آسیہ میری وجہ سے, میرے ایمان کی وجہ سے تجھے بہت رلایا گیا, تجھے بہت ستایا گیا, جنگلی کتے تیرے پیچھے دوڑا دیے اور تیرے شوہر نے تجھ پر کیا نہیں کیا, آج مانگ میرے دربار میں تو کیا مانگتی ہے, میں تیرا ذکر قرآن میں کروں گا. میرے بھائیو اللہ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا آسیہ کا ایمان اور ایمان پر جمنا. ایمان پر دیکھو تھوڑے سے حالت آ جاتے نا, ہم مسجد چھوڑے, سر دکھا فجر میں گائے, پیر ایک منی کا قطرہ, اور عجیب بات کبھی آنکھ کی جگہ کان نہیں, کان کی جگہ آنکھ نہیں, آنکھ کی جگہ آنکھ ہے, کان کی جگہ کان ہے, ناک کی جگہ ناک. اللہ اکبر, اللہ کی قدرت. وفی انفسکم, میرے بھائیو ہم اللہ کا کتنا شکریہ ادا کریں, جتنا کریں اتنا کم ہے. تیسری چیز جس کو اللہ کے علاوہ اس کا کسی کا اس پر علم نہیں ہے وہ یہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے. ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ مولانا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے پاس علم ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے, ہم سونوگرافی سے بتاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, تو تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی بتایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي ماں کے پیٹ میں کیا ہے, وہ تو ایک ماں کا بتاتا ہے, میرا اللہ کروڑوں ماؤں کے دلوں میں اور کروڑوں ماؤں کے پیٹ
کچھ معلوم. دوسری بات, تو جو تو تو خالی یہ بتاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, میرا رب تو جانتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے,
नेक है कि बद है, कितनी जिंदगी पाएगा, अपने माँ बाप का फरमा बरदार है कि ना फरमान है, कितना जिएगा, वो कहां रहेगा, तू बता सकता है? और मेरा अल्लाह तो बगैर मशीन के बताता है, तू तो मशीन रख के बताता है। गैब, उसने कहा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मातदरी नफ्स मादा तक सिब गदा, आइंदा कल क्या होने वाला है अल्लाह के अलावा किसी को खबर नहीं। वो मातदरी नफ्सुम भी अय अर्ज़िन तमूत, मेरी मौत और आपकी मौत कहां आएगी, किस जगह आएगी, किस हालत में आएगी, लाश मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं। मेरे भाइयों, बहुत अजीम और बहुत मुकद्दस दिन में हम यहां जमा हैं। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं हामीम वल किताबिल मुबीन। अल्लाह ने कुरान करीम की कसम खाई है, अल्लाह को किसी की कसम की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक जब कोई इंपॉर्टेंट बात बतलाना चाहते हैं तो कसम खा लिया करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान की कसम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हमने इस कुरान करीम को एक बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया। मुफस्सिरीन में से एक जमात का कहना यह है कि बरकत वाली रात से मुराद 15वीं शाबान है, शबे बरात है। इस रात और इस महीने की कोई और फजीलत न होती तो यह काफी था कि इस रात में अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ। कोई मामूली चीज नहीं, कोई मामूली चीज नहीं। बहुत मुबारक रात, बहुत अजीम शान रात में अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। ये वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को हमारा बजट देने वाले हैं, ये कितना खाएगा, ये कितना पिएगा, उसको रोजी मिलेगी या नहीं, किसके घर बच्चा होगा, किसके घर कितना लड़का, किसके घर से जनाजा निकलेगा, कहां क्या होगा, किस तरह होगा, अल्लाह सब कुछ हमारे फरिश्तों को भी देने वाले हैं। मेरे भाइयों, सहाबे किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर, पहले जमाने में लोगों की उम्र 1500 साल 2000 साल थी, हमारी उम्र तो 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, तो वो लोग तो हमसे जन्नत में आगे चले जाएंगे, नमाजें भी उनकी ज्यादा होगी, तो हमारी तो 70 साल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्र को भले 70 साल की उम्र दी गई, लेकिन उसको साल में कुछ दिन और कुछ अय्याम ऐसे दिए हैं कि अगर बंदा उनकी कदर करे, बंदा उसमें अल्लाह को राजी कर ले, तो अल्लाह 1500 साल वाले की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही? 15वीं शाबान, रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना, ये सब वो दिन है कि आदमी अगर इनकी कदर करता है अल्लाह 1500 साल 2000 साल वाले की तरह सवाब इनायत फरमाते हैं। रिवायत में आता है कि इंसान बड़े बड़े महल्लात हराम पैसे से बना रहा है, अपने भाइयों का हक दबा के मार रहा है, मामलत और माशरत में बिगाड़ है, उसको क्या मालूम कि 15वीं शाबान की रात को उसका रजिस्टर जो है मौत के फरिश्तों में लिख दिया गया। जरा सोचो मेरे भाइयों, सोचो, अपनी मौत को याद कीजिए। रिवायत में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा माईशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सोए हुए थे, रात का वक्त था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के तारीकी में अंधेरे में उठे और बाहर निकल गए। देर में हजरत आयशा की आंख खुली तो देखा कि मेरे नबी नहीं है मेरे पास, कहां चले गए, बहुत तलाश किया मदीना में नहीं मिले। आखिर में हजरत अली को बुलाया गया, हजरत फातिमा को बुलाया गया, सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार, जन्नती जवानों के सरदार अली, हसन हुसैन, सबको बुलाया गया कि नबी कहां है। बहुत तहकीक के बाद हजरत अली ने कहा कि मेरी नजर मदीना के कब्रस्तान की तरफ गई जन्नतुल बकी में, तो मैंने देखा कि आसमान से जमीन पर एक नूर टपक रहा है, एक नूर और एक रहमत की बारिश हो रही है। हमने नीचे देखा तो हमने देखा ताजदार बथा,
سرکار دو جہاں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, اللہ سے رو رہے ہیں, گڑ گرا رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس جگہ پر
میرے آقا نے اپنا سر رکھا تھا وہ کیچڑ والی ہو گئی تھی. اتنا رو رہے تھے, تنہائی تھی, اندھیرا تھا, سناٹا تھا, تنے تنہا تھے, قبرستان تھا. یوں فرمایا اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے مغفرت کی دعا کر. میرے بھائیو
کیا کہا جائے اور کیا چھوڑ دیا جائے. بہت بہت گولڈن چانس ہے
اللہ کا, اللہ نے ہمیں بہت بچایا ہے, ورنہ اللہ کی طاقت سے کوئی بچ نہیں سکتا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے جب میں قبرستان پہنچی, حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا احساس ہو رہا تھا کہ میرے نبی کا بھی انتقال ہو جائے گا. اتنا رو رہے تھا, اتنا خوف تھا آپ پر. ایک روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے کمرے میں, اور یوں کہا اے نبی اللہ آپ کی ملاقات کا انتظار کر رہا ہے, اے نبی اللہ آپ کی ملاقات کا انتظار کر رہا ہے, تو فرمایا بندہ حاضر ہے. لیکن اس وقت اللہ کے رسول نے یوں کہا کہ اللہ موت کی تکلیف جتنی ہو سکتی ہے ساری تکلیف میرے اوپر ڈال دے, ساری تکلیف میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری امت کو موت کی تکلیف سے بچا لینا. میرے بھائیو میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ پوری دنیا کو موت کی تکلیف سے جو تکلیف ہوگی وہ مجھے دے دے, لیکن میری لاڈلی امت کو موت کی تکلیف مت دینا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو امام صاحب یہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں, کلمہ پڑھا رہے, ان کو کلمہ پڑھا رہے تھے, پڑھو ابھی نہیں. کہا گیا کہ ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا شیطان نے مجھے کہا تو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. میں نے کہی نا, جب تک میری جان میں جان ہے شیطان میرا دشمن ہے. میرے بھائیو میرا نبی کہتا ہے, میرا نبی صلی اللہ قربان جائیے, کیا شان ہے پیارے نبی, کیا شان ہے پیارے نبی, حق نے عطا کی سروری, حق نے عطا کی سروری, بلغ العلا بکمالہ, تکلیف بھی اس نے سہی, تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی. میرے بھائیوں ہمیں اپنے پاک نبی سے محبت اور ہر ایک امتی کو ہوتی ہے. دیکھو محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بہت پسند ہے ہمارا نبی, بہت پسند ہے نبی کی بات پسند, عمل ہو. دیکھو یہ میں تقریر کر رہا ہوں کوئی بہت بڑی بات نہیں, اصل ہے عمل. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق, سنتوں سے محبت عطا فرمائے. حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں آگے بڑی, میں نے دیکھا کہ میرا نبی پسینے میں شرابور ہے, جان کا خطرہ ہے, رو رہے ہیں. میں نے ہاتھ لگانا چاہا, پھر مجھے یہ خطرہ ہوا کہ اگر میں ہاتھ لگاؤں گی تو ایک طرف یہ میرے والد ہیں تو ایک طرف یہ پیغمبر انسانیت بھی, یہ تو بڑا پیغمبر ہے, ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. میں نے ہاتھ کھینچ لیا, میں نے واپس ہاتھ ڈالا, مجھے میرے باپ کی محبت آ گئی, میں نے واپس ہاتھ رکھا, پھر مجھے بتایا کہ یہ تو پیغمبر ہے, پھر میں نے ہاتھ کھینچ لیا. بار بار ایسا ہوا لیکن مجھ سے رہا نہ گیا, میں برداشت نہ کر سکی, باپ کی محبت غالب آ گئی اور میں نے اپنے ابا کے سینے پر ہاتھ ڈالا تو میرے ابا نے سر اٹھایا, آپ کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا رو رو کر, اور آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ اگر تو تھوڑی دیر ٹھہر جاتی, اگر تو تھوڑی دیر صبر کر جاتی, میں میری پوری امت کی مغفرت کروا لیتا. میرے بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آئیے اللہ کی طرف آئیے میرے بھائیوں, ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے میرے بندے تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یا ایہا الانسان, اے انسان ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں, کتنا کریم ہے وہ, کتنا کریم ہے اللہ اکبر, کتنا کریم ہے. جب قارون زمین میں ڈھنس رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا معاف کرو معاف کرو, اب نہیں ہوگا. موسیٰ نے کہا ڈھنس جا, زمین میں جا, زمین میں جا, قیامت تک ڈھنستا جا, اللہ کی بات نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ وہ تجھ سے معافی مانگ رہا تھا, زندگی بھر اس نے میری بات نہیں مانی لیکن معافی مانگ رہا تھا, تیرا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا, خدا کی قسم, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے علو شان کی قسم, میری کبریائی کی قسم, اگر میرا ایک مرتبہ یہ دروازہ کھٹکھٹاتا میں اس کو معاف کر دیتا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے اللہ کے رسول کو ہم پکڑ کر قبرستان سے باہر لائے. یہاں ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو, عورتوں کو قبرستان میں جانا منع ہے. کیوں جانا منع ہے وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیل سے ہوگا, فقط اتنا بیان کہ حضرت فاطمہ جو یہاں گئی تھی وہ اس لیے گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ تھا, قبروں کی زیارت کے لیے نہیں گئی تھی. یہاں جان کا خطرہ تھا میرے حبیب کا, اور صحابہ کرام ہمت نہیں کرتے تھے, اور آپ کی مذکر لڑکا تو کوئی تھا نہیں, اس لیے لڑکی کو آگے. بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائیوں؟ بہرحال حضرت عائشہ کے پاس آیا اور کہا کہ عائشہ میں رات کو سویا ہوا تھا, اچانک میری آنکھ کھلی, میرے پاس جبرائیل آیا اور کہا کہ محمد آپ سو رہے ہو, معلوم ہے آج کون سی رات ہے, آج کون سا مہینہ ہے, یہ شعبان کا مقدس مہینہ ہے, یہ شب برات کی مقدس اور بابرکت اور عظیم الشان رات ہے, اس میں اللہ آپ کے امتیوں کے گناہوں کو معاف کیا کرتا ہے, اس میں اللہ روزیوں کے دروازے کھول دیا کرتا ہے, اللہ ساتویں آسمان پر آیا ہوا ہے, اور اللہ کا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے ہل من مستغفرن, ہل من مستغفرن, ہے کوئی گناہوں کی بخشش کا طلبگار, ہے کوئی توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والا, ہے کوئی اپنے گناہوں سے پریشان, ہل من مسترزقن, ہے کوئی رزق کی دولت سے پریشان, ہے کوئی اولاد سے پریشان, ہے کوئی بھی. اللہ یہ بھی اعلان جاری, یہ دعا کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, ابھی اعلان جاری, مانگو میرا دروازہ کھلا ہے. اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, بادشاہوں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں, اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, کبھی بھی بند نہیں ہوتا اللہ کا دروازہ. میرے بھائیو بادشاہ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں لیکن اللہ کا دروازہ پہلے سے ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک کھلا رہے گا, ضرورت اتنی کہ ہم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. مجھے ایک نبی کا واقعہ یاد آیا, حضرت زکریہ علیہ السلام قرآن میں ہیں, ان کی عمر 120 سال ہو گئی, ان کے اولاد نہیں تھی, کن کے یہاں, حضرت زکریہ علیہ السلام والسلام کے یہاں اولاد نہیں تھی. جب بڑھاپے بھی ہو گئے, ان کے بال سفید ہو گئے, ہڈیاں ختم ہو گئی, تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا, میرے بعد یہ نبوت کا کام کرے گا کون, میرے بعد لوگوں کو نماز کے لیے بلائے گا کون, گش کرے گا کون, دین کی محنت کرے گا کون. میرے بھائیو انہوں نے دعا مانگی, یہ اللہ مجھے ایک نیک صالح بچہ عطا فرمائے. کس نے دعا مانگی؟ زکریا علیہ السلام. کتنی عمر ہے؟ 120 سال. قرآن میں ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اللہ نے دعا مانگی نا, تو اللہ نے کہا اے زکریا ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری سناتے ہیں. ابھی دعا مانگی, دعا قبول ہوئی, اور پھر اللہ نے اس کا نام بھی بتایا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا, اور لم نجعل له من قبل سمیا, اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ تھا ہی نہیں, پہلا نام. تو حضرت زکریا نے کیا کہا؟ قال رب انا یکون لی غلام, یہ اللہ مجھے بچہ کیسے ہوگا, میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, 120 سال کی میری عمر ہے، کمر جھک گئی ہے، دانتوں میں چبانے کی طاقت ختم ہے، ہڈیوں میں میرے پاس طاقت نہیں، بچہ ہوگا کیسے؟ وقد بلغنی الکبر، کبر کے معنی بوڑھا ہو گیا ہوں، اور پھر دوسری بار یہ کہا وامرأتی عاقر، میری عورت تو بانج ہے، میری عورت کو بچے پیدا نہیں ہوتے، میں بوڑھا ہو گیا، میری عورت میں بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، ہوگا کیسے بچہ؟ میں نے جیسے شروع میں کہا نا، آج اولاد کی بھی مانگنے کا وقت ہے، کسی اور کے دروازے پر مت جاؤ، انبیاء علیہ السلام کو بھی جب اولاد کی ضرورت پڑی ہے تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ابراہیم کے پاس اولاد نہیں تھی، علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مانگا کہ اللہ ایک بچہ دے، تو اللہ نے کہا اسماعیل دیں گے، ذبیح اللہ دیا نا 80 سال کی عمر میں، زکریہ نے بھی دعا کہ اللہ بچہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، قال کذلک،
اور
بچے کی عمر بھی جو ہے ہم بتاتے ہیں، حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، تو یعنی حضرت زکریہ کو اللہ پر شک نہیں تھا، آپ لوگ کو ایک سوال بتاؤں کہ حضرت زکریہ نے سوال کیوں کیا اللہ سے کہ بچہ کیسے ہوگا، جب اللہ نے کہہ دیا کہ بچہ ہوگا تو مان جانا چاہیے، پھر ایسا کیوں پوچھا کہ اللہ بچہ کیسے ہوگا، انبیاء ہیں، جواب دیا گیا کہ اللہ کی بات میں شک نہیں تھا، بلکہ حضرت زکریہ یہ پہچاننا جانتے تھے کہ میں تو بوڑھا ہو گئے ہوں، میری عورت بانج ہے، تو بچے کے پیدا ہونے کا طریقہ کیا ہوگا، کیا دوسری شادی ہوگی، میں جوان ہو جاؤں گا، یہ طریقہ پوچھنا تھا، اللہ نے کہا نہ، تو بوڑھا ہی رہے گا، تیری عورت بانج ہی رہے گی، اور میں بچہ پیدا کروں گا، میرے بھائیو بچہ پیدا ہونے کے لیے جوانی کی عمر ضروری نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ عورت میں بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت ہو، زکریہ علیہ السلام کے ہاں 120 سال کے بعد یحییٰ نام کا بچہ پیدا ہوا، اور ان کی عورت بانج تھی، اور اللہ نے ان کو جلیل القدر پیغمبر بنایا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے سمندر میں ڈالا لیکن وہ مر گئے، ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈالا وہ جل گئے، اسماعیل پر چھری چلائی وہ ذبح ہوئے، حالانکہ چھری میں کاٹنے کی صلاحیت، آگ میں جلانے کی صلاحیت، اللہ کا حکم جب تک نہیں وہاں تک کچھ نہیں ہو سکتا، بہرحال بڑے عظیم اور بڑی مقدس رات ہے میرے بھائیو، اس وقت ہمیں اپنے گناہوں کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ بے گناہ اور بے پناہ گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن چند بندوں کی اس برکت والی رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے، ان میں فرق پہلا وہ آدمی جس کے اندر شرک کرنے کی عادت ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہو، اللہ اس کی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے، نمبر دو والدین کا نافرمان، اصل میں اللہ پاک یہ کہتے ہیں پیدا میں نے تجھ کو کیا، کھلاتا ہوں میں تجھ کو، زندگی میں نے تجھ کو دی، کان میں نے دیے، آنکھیں میں نے دی، اولاد میں نے دی، مکان میں نے دیا، اور سجدہ کسی کے سامنے؟ اللہ کو پسند، اس لیے کہا میں سارے گناہ کو معاف کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے اللہ کے رسول کو کہا کہ کسی مشرک کی معافی مت مانگنا، آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، قرآن میں ہے، نمبر دو والدین کا نافرمان، دیکھو ماں باپ بہت بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائی، بہت عظیم نعمت ہے ماں باپ، جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے ہم ان کے پاس جا کر پوچھیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ حضور میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میرا اس پر کیا حق ہے؟ تو فرمایا ہما جنتو کا و نارو، یہی تیری جنت ہے، یہی تیری جہنم ہے، اگر ان کی بات مانے گا تو جنت میں جائے گا، ان کو ناراض کرے گا تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ کے حق کے بعد اگر دنیا میں کسی کا حق ہے تو ماں باپ کا حق ہے، عظیم الشان نعمت ہے میرے بھائیو. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر کو کہ اگر اوے سے قرنی تمہارے پاس آئے تو تم اسے دعا کرا لینا. یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی ماں باپ کی اتنی خدمت کی ہے, اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا. ماں باپ اس بڑی رات میں اللہ ماں باپ کے نافرمان کی دعا قبول نہیں کرتے. اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کا طریقہ اسلام نے یہ بتایا کہ قبر پر جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے, اللہ معاف کر دے گا. نمبر تین, زنا. یہ ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں, یہ ایسا گناہ ہے آج ہمارے سماج میں اتنی تیزی سے پھیلا ہوا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کے کرنے کی وجہ سے زمین پھٹی ہے, آسمان پھٹا ہے اور انسانوں کو اپنے سامانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا جاتا ہے. اس میں سے ایک زنا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور عجیب بات لکھی ہے الزانی حین ہو یزنی, کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے, گناہ کا کام کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ, اللہ اس پر سے ایمان کھینچ لیتے ہیں, ایمان لے لیتے ہیں, ایمان. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا, میں نے زنا کر لیا ہے, بھول ہو گئی میرے سے. حضور نے چہرہ پھیر لیا, ادھر سے آئے چہرہ پھیر لیا, ادھر سے آئے چہرہ پھیر لیا, کہا کہ حضور مجھ سے گناہ. فرمایا اس گناہ کی سزا کیا ہے تجھے معلوم ہے؟ زندہ انسان کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا, اس کی سزا یہ. اگر کوئی شادی شدہ انسان کوئی ایسا گناہ کرتا ہے تو اسلام نے یہ سزا دی ہے کہ اس کو پتھر مار کر ختم کر دیا جائے. مائدہ اسلمیہ روایت میں آتا ہے کہ ان کو پتھر مار کر رجم کر دیا گیا, صحابہ کھینچ کھینچ کر پتھر مارتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا اس نے گناہ کیا ہے لیکن تم اس کو پر بدعا مت دو, اس لیے کہ گناہ کے بعد اس نے ایسی توبہ مانگی ہے اللہ کے پاس, یہ ایسا گڑگڑایا ہے کہ اس کی توبہ کی وجہ سے مدینہ کے کئی ہزار لوگ معاف ہو گئے. گناہ برا ہے, گنہگار برا نہیں ہے. میرا قاعدہ سمجھو, گناہ برا ہے, گنہگار برا, اللہ کا بندہ ہے. میرے بھائیو اگر ہم سے گناہ ہوا ہے آج کی اس عظیم الشان رات میں توبہ کر لو. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اگر تمہارے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہو کسی لڑکی کے ساتھ تو اس پر اپنی بہن کا فوٹو لگاؤ, اس کے چہرے پر اپنی ماں کا اور ماں کا اس ماں کی تصویر سوچو کہ اس کی جگہ پر اگر میری ماں ہوتی تو, اس کی جگہ پر اگر میری بہن ہوتی تو میں غلط نظر اٹھاتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو یہ مشرک ماں باپ کا نافرمان اور زنا. اور چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودی کاروبار کرنے والا, انٹرسٹ لینے دینے والا, انٹرسٹ کا معاملہ کرنے والا, ویاجی کاروبار کرنے والا. ویاج, میری بات آپ کو ہر ایک کو آسانی یہ سمجھ میں آ جائے گی, ویاج کا کاروبار کرنے والا, اس کی بھی اس بڑی رات میں معافی نہیں ہوتی, اس گناہ سے توبہ مانگنے کی ضرورت. دیکھو میں نے شروع میں بتایا نا کہ نفع اللہ کے ہاتھ میں, ایک لاکھ کے پانچ لاکھ ہو جائیں گے تو نفع آئے گا ضروری نہیں ہے. ایک لاکھ کے پانچ لاکھ آ گئے تو اللہ چوری بھی کروا سکتا ہے, بیماری بھی آ سکتی ہے. یاد رکھو میرے بھائیو سودی کاروبار, اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. اور ایک آخری انسان, بہت کام کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی مقدس رات ہے, اتنی بابرکت رات ہے, لیکن اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مغفرت نہیں فرماتے جو اپنے مسلمان بھائی سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے. نہ کہتے اللہ نہ, جب یہ بندہ توبہ مانگتا ہے اللہ کے پاس تو اللہ فرماتے ہیں پینڈنگ میں رکھو اس کو, اس کی توبہ قبول مت کرو. جب یہ اپنے بھائی سے بول چال کر لے گا, معافی تلافی کر لے گا, تب اس کی توبہ قبول ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں میرے بھائی کہ آپس میں چھوٹی چھوٹی بنیاد پر بھائی بھائی سے, ماں باپ سے, رشتے داروں سے, دوستوں سے, دیکھو اللہ کے لیے سب کو بھول جاؤ. دیکھو میرے بھائیو میں یہاں تین چار سال سے 15 شعبان کو آتا ہوں, ہمارا یہاں آنا یہ تقریر کا مقصد نہیں ہے, ہم اللہ کو راضی کر لیں. میں تو مستورات کی جماعت میں تھا ابھی, اور میں اسی مستورات کی جماعت سے یہاں آیا ہوں, اور اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ اگر ہمارے یہ دو چار کی بات سے اگر کوئی آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرما دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, حضرت علی مجھے میرے نبی نے فرمایا, علی تیرے کہنے کی وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل گئی, تیری جنت کے لیے کافی. شرک, ماں باپ کی نافرمانی, زینا, سودی کاروبار, اور آخر میں جو ہے اپنے مسلمان بھائی سے عداوت, اس کو چھوڑ دو میرے بھائی. میں نے گزشتہ سال بھی یہ واقعہ بتایا تھا, آج بھی بتاتا ہوں. صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کہ میری مجلس میں جو پہلا آدمی آئے گا وہ جنتی. سارے صحابہ گیٹ کی طرف دیکھے کہ کون آئے گا آج, تو دیکھا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے ہیں, ٹوپی بھی پھٹی ہوئی ہے, آئے سیدھے سادے صحابی, غریب صحابی. دوسرے دن حضور نے فرمایا جو میری مجلس میں آج آئے گا وہ جنتی ہے, وہی آئے. تیسرے دن بھی وہی آئے. صحابی فرماتے کہ میں ان کے گھر گیا کہ دیکھوں یار کہ ان کا ایسا کون سا عمل ہے کہ حضور نے ان کو جن, اس لیے کہ حضور نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی, حضور جھوٹ تو بول نہیں سکتے. میں ان کے گھر پر گیا تو کہا کہ میرا کوئی ایسا لمبا عمل نہیں ہے, میں نمازیں پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں, میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے, لیکن اتنا ہے میں کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا, میں کسی مسلمان بھائی اور بہن کو حقیر نہیں, عداوت نہیں, دشمنی نہیں میرے دل میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور کہا کہ حضور آپ نے اس صحابی کو جنتی کہا, اس کا تو کوئی ایسا بڑا عمل نہیں ہے. تو فرمایا اپنے بھائی کی دشمنی نہیں رکھتا ہے, کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا ہے, اللہ کے نزدیک اس کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ دنیا میں اس کو جنتی ہونے کی بشارت. معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, بہت ساری نمازیں, بہت سارے زکات, روزہ, حج, بہت سارے صدقے ہوں گے, ٹوپلے کے ٹوپلے بھر کے اس کے پاس نیکیاں ہوگی, لیکن کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا, اپنی سگی بہن کا حق نہ دیا ہوگا, اللہ تعالیٰ بلائیں گے حقداروں کو, اس کی نیکیاں لے لو, دوسرے کو بلائیں اس کی نیکیاں لے لو. حدیث میں میری بات نہیں ہے, یہ علماء موجود ہے, آپ پوچھیں. اسی لیے فرمایا اسلام میں عبادت کم ہے, معاملت اور معاشرت زیادہ ہے, نماز, روزہ, زکات, حج. فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ساری نیکیاں ختم, نماز ختم, اس کی روزے ختم, حج ختم, کیا کرے, کنگال ہو گیا کنگال. اللہ فرماتے ہیں اس کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دو. حالانکہ نمازیں لے کر گیا تھا, لیکن کسی مسلمان اور کسی انسان کا, مسلمان ضروری نہیں ہے, غیر مسلم کو بھی ستانا جائز نہیں ہے, غیر مسلم کو بھی ستانا جائز نہیں ہے, یاد رکھو اب بات. اسلام کسی صورت میں اجازت نہیں دیتا. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بڑی مقدس رات ہے میرے بھائیو. آخر میں ایک واقعہ کہہ کر میں آپ کی بات کو ختم کرتا ہوں. آج توبہ کا دن ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں, بہت بڑے ولی اللہ کے گزرے ہیں. ہاتھ پر بیعت تھی, اس کا بچہ تھا, بڑا شرابی تھا, شراب کی اس کو بہت عادت تھی, گناہ کی اس کو بہت عادت تھی, زنا کی بھی عادت تھی, بہت سارے گناہ کرتا تھا. ماں بہت پریشان تھی, اس کا شوہر باپ نہیں تھا بیٹے.
اس کے اندر بینائی ختم ہو گئی, کمزوریاں آ گئی, موت کا وقت قریب آ گیا. نوجوان بیٹا ہے ماں کا, ماں بہت رو رہی ہے, ماں بہت رو رہی ہے. حسن بصری کو پتا چلا کہ اس کی سکرات کا وقت ہے, لیکن شراب کی عادت کی وجہ سے حسن بصری اس جوان کے پاس نہیں گئے. ماں نے بہت کہا کہ آئیے حضرت, نہیں آئے, یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوگا. ماں نے کہا کہ حسن بصری سے کہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا دینا. فرمایا ایسے آدمی کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھاتا. منع کر دیا ان بزرگ نے. رات کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, رات کو خواب میں اللہ کے رسول حسن بصری کے خواب میں آئے اور کہا کہ میرے ایک بندے کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کیا. اللہ کے رسول نے کہا حسن بصری سے, میرے ایک بندے کی جنازے کی نماز کا انکار کیا. تمہیں معلوم ہے موت کے وقت اور موت آنے سے پہلے, سکرات سے پہلے اللہ سے اس نے ایسی توبہ کی, اللہ کے سامنے وہ ایسا گڑگڑایا, ایسا رویا اللہ کے سامنے کہ اس کی توبہ کی وجہ سے 70 لوگ جہنم سے جنت میں چلے گئے. اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں میرے بھائیو, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ بہت بڑی ذات, ہم جتنے بڑے گنہگار ہیں اللہ کی رحم ہم سے زیادہ ہے. لیکن ہم سچے دل سے دیکھو توبہ کے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو گناہ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں, پکا ارادہ کریں چھوڑ دیں کہ آج انشاءاللہ وہ گناہ ہم نہیں کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاف کرے تو آمین تو کہتے ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کی نیت نہیں ہوتی. گناہ بھی چھوڑے اور توبہ کی نیت سے چھوڑے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بوڑھا انسان اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, ایسی حالت میں جب اولاد نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا, رشتہ داروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا, محلے والوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا, لیکن جب اللہ کے گھر میں آتا ہے, اللہ کے دروازے پر سجدے میں جا کر وہ ایک مرتبہ آنسو بہاتا ہے, اللہ کہتے ہیں میرے مجھے اس کے سفید بال دیکھ کر شرم آتی ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ ایسے آدمی کو میں جہنم میں ڈال لوں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں میرے بھائیو, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے لیے بھی, اپنے رشتے داروں کے لیے بھی خوب دعائیں کریں. شعبان کا بڑا مقدس مہینہ ہے, آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, عبادتوں کا مہینہ. اگر ہم اس سے پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے, اس دیکھو میرے بھائیو 15ویں شعبان تو قیامت تک آئے گی, لیکن ہم قیامت تک نہیں رہیں گے. اس لیے بار بار بیانوں کا ہونا اور بار بار تلقین کرنا یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے سے ہم روزہ رکھیں گے. دیکھو اسلام میں ایک ہی عبادت ایسی ہے, اسلام میں ایک ہی عبادت ایسی ہے کہ جس کا ثواب قرآن نے بیان نہیں کیا حدیث میں, بلکہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. نماز پڑھو گے اتنا ثواب, قرآن پڑھو گے اتنا ثواب, ماں باپ کی فرما برداری کرو گے اتنا ثواب, لیکن روزہ رکھو گے اس کا ثواب میں دوں گا, اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایسا کیوں کہا, اس لیے اللہ فرماتے ہیں جیسے اللہ کی ذات بڑی اس طرح اللہ کی طرف سے دیے ودانے والا اجر بھی بڑا. بھائی میں دوں گا تو 50 روپے دیں گا, کوئی بڑا بادشاہ دے گا تو 500 روپے, اور پوری دنیا کا بادشاہ دے گا 1,00,000, 2,00,000, 2,00,000, اس سے زیادہ کون دے گا. اللہ کے پاس تو خزانے ہیں, خزانے کا مالک ہے اللہ پاک. فرماتے جو بندہ میرے لیے بھوکا رہے گا, میرے لیے پیسا رہے گا, میں اس کو بدلا دوں گا. اور ایک جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, روزے داروں کا ثواب بغیر حساب کے, کوئی گنتی نہیں کہ کتنا دینے کا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان میں جب بندہ ایک سجدہ کرتا ہے, ایک خالی سجدہ, جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے, اس محل کے 70,000 دروازے ہیں. کتنے؟ ایک سجدہ رمضان میں, ایک سجدہ اللہ کے سامنے. تراویح کی 20 رکعت میں 40 سجدے آتے ہیں, 40 محل اللہ تیار کریں گے ایک دن میں, اور ایک محل کتنا؟ 70,000 دروازے. اے اللہ تو ہمیں ایسے محل میں جگہ عطا فرما. میرے بھائیو بہت مقدس مہینہ ہے اس وقت. آپ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے گناہ کیا ہے, میرے گناہ آپ کو معلوم نہیں ہے, اس وقت بیٹھ کر سوچیں. اور ہم اس سے پہلے کہ دعا کریں تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس لیے کہ ذکر کرنے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, اللہ کا دھیان آتا ہے, اور جب اللہ پاک کا دھیان آتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. تمام کی تمام لائٹوں کو بجھا دو, اپنی نظروں کو نیچے جھکا لو. اس کو بھی بجھا دو. اپنی نظریں نیچے جھکا لیں میرے بھائیوں, اور اس وقت یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تکبر کو ختم کر دو, تکبر ختم کر دو. اللہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں, اللہ کی ذات بڑی ہے ہماری ذات چھوٹی ہے, ہم محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں. بس اللہ کی بڑائی کو سوچو, اپنے آپ کو حقیر سمجھو, اپنے گناہوں کو یاد کرو, اور اس وقت یہ سوچو کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. بڑی مقدس رات ہے, فرشتہ اعلان کر رہا ہے, ہل من مستغفر, ہل من مستغفر, ہل من مسترزق. کیا معلوم کہ اللہ کسی ایک بندے کی دعا سے ہماری دعا بھی قبول کر لے. نظریں نیچے جھکا لے میرے بھائیو, تھوڑا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے. اے مولا فضل فرما دل بدل دے, اے مولا فضل فرما دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, اے مولا فضل فرما دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, کب تک گنہگاری میں عمر کاٹوں، کب تک گنہگاری میں عمر کاٹوں، اے مولا فضل فرما دل بدل دے۔ میرے بھائیو اس وقت یہ نیت کرو، موت کا فرشتہ ہے اور روح قبض کرنے آ رہا ہے، اس وقت کا عالم سوچو، قبر سوچو، آخرت سوچو۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپوں کو قبروں میں سلایا ہے، وہ قبر کا سناٹا، وہ قبر کی تاریکی، وہ قبر کا عذاب، وہ قبر کتنی سخت ہے، آخرت کتنی بڑی چیز ہے، قیامت کتنی بھیانک چیز ہے، پل صراط کتنی بھیانک چیز ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو سوچو، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کا عذاب بھی کتنا بڑا ہے۔ میرے بھائیو سوچو، سوچو اللہ نے کتنے بڑے طاقتوروں کو ملیا میٹ کر دیا، تہو ناس کر دیا۔ اپنی موت سوچو، اپنی آخرت کو سوچو، اپنے اللہ کو یاد کرو، اپنے نبی کو یاد کرو، اپنے گناہ کو یاد کرو۔ اے اللہ، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاڈ چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاڈ پڑا بنجارا۔